أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد لحظات العيون. ثم الصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا. درود بھیجئے محمد وعلى محمد کے ساتھ. آپ احباب سے، بالخصوص جوان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آگے جو جگہ خالی ہے وہاں تشریف لے آئیں، تو پیچھے ظاہراً بارش بھی ہے اور جگہ کم ہے، تو پیچھے والے عزاداران کے لیے اس سے اونچی صلوات بھیجی جا سکتی ہے، اور عبادت بھی ہے ایک بلند آواز سے سلام. انتہائی معزز و مکرم فرزندان توحید، عاشقان مصطفیٰ، موالیان حیدر کرار، عزاداران سید الشہداء، مقام اہل بیت اور نظام اہل بیت کے عنوان سے، اور پھر یہ مقام اور نظام حدیث ثقلین کے عنوان سے انشاءاللہ یہ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض ہوتی رہے گی. کل عرض کیا کہ یہ مجلس، یہ فرش عزا، یہ محفل، یہ پڑھنا، یہ سننا خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. کہ روایات میں ہے کہ جو زبان سے علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتا ہے، خدا اس کی زبان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو زبان سے علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتا ہے، خدا اس کے زبان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو علی ابن ابی طالب کا ذکر سنتا ہے، خدا اس کے کانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو علی ابن ابی طالب کے فضائل اور مناقب کا مطالعہ کرتا ہے، خدا اس کی آنکھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب ممکن ہے کوئی اعتراض کرے کہ مولانا، یہ آپ ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کو گناہ پہ ابھارے گی، کہ گناہ کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں عرض کروں گا کہ نہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ صدق دل سے خدا کے حضور میں توبہ کی جائے، تو التائب من الذنب کم اللہ ذنب له، احادیث کہتی ہے کہ جس نے توبہ کر لی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو. تو کیا آپ گناہ پہ ابھار رہے ہیں؟ توجہ فرمائیے، کیا توبہ کی ترغیب دیتے ہوئے آپ کسی انسان کو اور مومن کو گناہ پہ وادار کر رہے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں گناہ کرو؟ نہیں، بلکہ آپ اسے کہہ رہے ہیں دیکھو، گناہ اگر ہو گیا ہے تو خدا کی طرف واپس لوٹنے کا راستہ موجود ہے، اور وہ ہے دل سے نادم ہونا اور زبان سے استغفار کرنا اور توبہ کرنا. تو میں کہوں گا جس طرح سے خدا کی طرف لوٹنے کا ایک ذریعہ زبان سے استغفار کرنا ہے، اسی طرح سے خدا کی طرف لوٹنے کا ایک ذریعہ خدا کے ولی کا دامن پکڑنا ہے. اور وہ صرف وجود لفظی رکھتا ہے، استغفراللہ ربی واتوب الیہ، وجود لفظی رکھتا ہے. یہ امام اپنے پورے وجود نورانی کے ساتھ انسان کو پکڑتا ہے اور خدا کی طرف لے کے جاتا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام گلی سے گزر رہے تھے، اہل بیت سے تمسک کتنا اہم ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام گلی سے گزر رہے تھے اور آگے سے ایک ایسا شیعہ آ رہا تھا جس کے ایک ہاتھ میں شراب تھی. توجہ کیجئے گا, ایسا شیعہ آ رہا تھا کہ جس کے ایک ہاتھ میں شراب تھی. روایت کہتی ہے کہ جب اس نے امام کو دیکھا شرمسار ہوا, نادم ہوا اور اس بوتل کو اپنے سینے پہ لے کے چھپا کے دیوار کی طرف منہ کر کے امام کی طرف پشت کر لی. توجہ کیجئے گا, امام نے کیا خوبصورت جملہ کہا. امام پہنچے اس تک اور پیچھے سے آئے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا جس حالت میں بھی ہو ہم سے پیٹھ نہ کرنا, جس حالت میں بھی ہو ہماری طرف پیٹھ نہ کرنا, ہم سے منہ نہ موڑنا. چاہے نیکی کر رہے ہو, چاہے تم سے گناہ ہو جائے, لیکن اگر گناہ ہو بھی جائے تو اہل بیت ویطہرکم تطہیرا ہیں. اگر ان کے دروازے پہ آؤ گے تو حسین کے لگام فرس میں ہاتھ ڈالنے جیسا گناہ بھی ہو چکا ہو, حسین تمہارا ہاتھ پکڑے گا, تمہیں علیہ السلام بنا دے گا. مقام
حسین علیہ السلام بلند تر سلوا.
اللہ
اہل بیت کا دروازہ نہیں چھوڑنا, اہل بیت کا ذکر نہیں چھوڑنا, اہل بیت کی یاد نہیں چھوڑنی. یہی یاد ہے, اس میں اتنی برکت ہے, اس میں اتنی طہارت ہے, اس میں اتنی معنویت ہے کہ یہ انسان کو گناہوں کی ظلمت سے نکال کر طہارت اور پاکیزگیوں کے نور کی طرف لے آتی ہے. خدا فرماتے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. خدا مؤمنین کا ولی ہے, انہیں ظلمات میں سے نکالتا ہے, نور کی طرف لے آتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, جو کافر ہیں ان کے ولی طاغوت ہیں, ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات, انہیں نور سے نکالتے ہیں, ظلمتوں کی طرف لے کے جاتے ہیں, انہیں خود معلوم نہیں ہوتا. دیکھا آپ نے, خدا اور خدا کے نمائندے انسان کو ظلمت سے نور کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور بعض ایسے ہیں جو نور سے ظلمت کی طرف لے کے آتے ہیں. انسان کو معلوم نہیں ہوتا لیکن وہ نور کو چھوڑ کے ظلمت کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اب جو علی کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جائے, توجہ فرمائیے گا کیسے ہوتا ہے. یہ اولیاء ہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات, طاغوت نور سے ظلمات کی طرف کیسے لے کے جاتا ہے؟ طاغوت ایسے لے کے جاتا ہے کہ علی جیسے نور کا دامن انسانیت کے ہاتھ سے چھڑوا دیتا ہے اور پھر انسانیت ظلمتوں میں چلی جاتی ہے. جو علی کا دامن چھوڑے, تاریخ نے ایک شخص کا نام لکھا, میں وہ نام لینا نہیں چاہتا, کہ جب چوتھے نمبر پہ بھی ظاہری خلافت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مسند خلافت اور مسند حکومت پہ آئے تو جب سب نے بیعت کر لی اس نے تب بھی بیعت نہیں کی. توجہ فرمائیے گا, میری مجبوری, میں نام نہیں لے سکتا. سب نے بیعت کر لی اس نے تب بھی بیعت نہیں کی. یہ وہ ہے کہ پھر جب یزید خلیفہ بنا اور یزید کو باپ نے بتایا تھا کہ تین لوگ ہیں ان کی بیعت ضرور لینا اور بڑی مشکل ہوگی ان کی بیعت لینا, کہ ایک حسین ابن علی ہیں, جب اس کے پاس اشرفیاں آئیں اور اس نے یزید کی بیعت کر لی. اور پھر جب حجاج ابن یوسف مدینہ کا گورنر بنا تو یہ جب حجاج نے کہا کہ جو بیعت نہیں کرے گا اس کا سر اتار دوں گا, توجہ کیجئے گا, یہ آدھی رات کے وقت حجاج کے دربار میں آیا اور حجاج لیٹا ہوا تھا اور اس نے حجاج سے کہا کہ میں تمہاری بیعت کرنے آیا ہوں, کیونکہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا تھا کہ من مات ولم یکن فی عنقہ بیعۃ امام مات میتۃ جاہلیہ, جو ایک رات بھی اس طرح سے گزارے کہ اس کی گردن پہ کسی امام کی بیعت نہ ہو تو جاہلیت کی موت مرتا ہے. میں کہوں گا تمہیں حدیث تب یاد نہیں آئی جب علی کی بیعت کرنی تھی. توجہ فرمائیے گا, یہ علی کی بیعت نہیں کر رہا, حجاج کی بیعت کرنے آتا ہے, اور جو علی کا دروازہ چھوڑ دے خدا اسے ذلیل ایسے کرتا ہے. حجاج نے کہا تمہیں کس نے کہا رات کو منہ اٹھا کے میری بیعت کرنے آ گئے؟ میں اس وقت ہاتھ نہیں بڑھا سکتا, اگر بیعت کرنی ہے تو میرے پاؤں کی بیعت کرو. یعنی اگر علی کا ہاتھ پکڑتا تو علی اسے عرش تک لے جاتا, علی کا ہاتھ چھوڑا حجاج کے پاؤں تک چلا گیا. ایک مرتبہ درود بھیجے گا میرے مومنین کے ساتھ. یہ مقام اہل بیت, اس کا بیان ضروری ہے. جیسے میں نے عرض کیا, اس کا ادنا فائدہ, اس کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ خدا کی عبادت شمار ہو رہی ہے. یا علی ذکر کا ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ. پیغمبر گرامی اسلام, علی تیرا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے. کم از کم فائدہ یہ ہے کہ علی کے ذکر سے, اور پھر ہماری اگلی نسلوں کی ضرورت ہے. یہی تو منبر امام حسین کا فائدہ ہے اور فلسفہ ہے اور خوبصورتی ہے کہ یہ منبر حسین ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہر سال پوری دنیا میں آنے والی نسلوں کو اور بچوں کو توحید کا درس بھی سکھا رہا ہے, نبوت کے حقائق بھی کھول رہا ہے, امامت کے اسرار سے بھی پردے اٹھا رہا ہے, اصول دین اور فروع دین سمجھا رہا ہے. آپ دیکھیے یہ منبر حسین کا معجزہ ہے. ہمارے بچے کہیں اور سکولوں میں پڑھتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کسی اور کے کالجز میں پڑھتے ہیں, کہیں اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, اساتذہ اور ہوتے ہیں, نصاب اور ہوتا ہے. ہمارے بچے جو ٹی وی دیکھتے ہیں وہ کوئی اور کسی اور کے ہاتھ میں ہیں, جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہیں. لیکن آپ ایک چند سال کے بچے کو پکڑ لیں اور اسے کہیں علی تمہارا امام نہیں ہے, کوئی اور تمہارا امام ہے, یہ کس کا ثمرہ ہے, فائدہ کس کا ہے؟ یہ منبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا فائدہ ہے. اور پھر بعض لوگ آپ کو اسی ممبر سے یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ 1400 سال سے خیبر و خندق سنا رہے ہیں, کیا فائدہ؟ پھر وہی خیبر سنا رہے ہیں, کیا فائدہ؟ پھر وہی خندق سنا رہے ہیں, کیا فائدہ؟ میں ایک طالب علمانہ حیثیت کے ساتھ عرض کروں گا کہ آپ 1400 سال سے قرآن میں وہی حضرت موسیٰ کا قصہ پڑھتے ہیں. توجہ فرمائیں وہی حضرت عیسیٰ کا قصہ پڑھتے ہیں, وہی حضرت یوسف کا قصہ پڑھتے ہیں, وہی سارے انبیاء کا قصہ. قرآن کا ایک تہائی, تین میں سے ایک جز, ایک تہائی قرآن کا انبیاء کے قصے ہیں, سٹوریاں ہیں, کہانیاں ہیں. پھر صبح وہی کہانی پڑھنی ہے, پھر شام کو وہی کہانی پڑھنی ہے, وہی پڑھ رہے ہیں. وہاں پر کوئی اعتراض نہیں کرتا, بلکہ وہاں پر بیان کیا جاتا ہے نہیں, ان قصوں کو بیان کرنے کا فلسفہ ہے. ان قصوں کو بیان کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں. موسیٰ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے, عیسیٰ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے, یعقوب و یوسف تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. یہ رول ماڈل ہے, انہیں بار بار پڑھو, انہیں بار بار دیکھو. بار بار پڑھو گے تو اپنی زندگی کے لیے درس لوگے. میں بھی یہی کہوں گا کہ پھر خیبر کو بار بار سناؤں گا. توجہ فرمائے, بہت شکریہ, جزاکم اللہ. یا میں بھی یہی کہوں گا, خیبر کو بار بار سناؤں گا, خندق کو بار بار سناؤں گا, تو اگلی نسلوں کو علی کی شجاعت کا درس ملے گا. یہی تو فرق ہے. آپ نے آج بھی دیکھا, آج آپ دیکھ لیں, زندہ معجزہ دیکھ لیں, زندہ مثال دیکھ لیں. آج آپ دیکھیں, 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے, 40,000 سے زیادہ مسلمان فلسطین میں مر گئے, 40,000 سے زیادہ فلسطین میں قتل ہو گئے. کتنے اسلامی ملک تھے؟ 57 ملک. کس نے صرف اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا؟ توجہ فرمائیے گا, صرف ایک نے. کیوں وہ 56 کیوں نہیں بولے؟ کیونکہ وہ 56 39 دن والے تھے, یہ 140 دن والا تھا. آپ نے دیکھا کہ اگر آپ پروان چڑھے ہوں مکتب خیبر و خندق میں, مکتب علی ابن ابی طالب میں, پھر آپ دشمن کو پشت نہیں دکھاتے, پھر آپ دشمن کو سینہ دکھاتے ہیں. لہذا یہ بہت ضروری ہے, اہل بیت کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنا بہت ضروری ہے. جبکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے, آج ہمارے جوان ہر ایرے گہرے کو سنتے ہیں, اور ہر کوئی جوانوں کے ذہنوں میں شک و شبہ ڈالتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو 40 مرد جوان اپنے زور سے جس دروازے کو کھولتے تھے, تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ایک شخص نے اپنے ہاتھ سے اس کو اکھاڑ لیا اور پھر اسے خندق پہ پل بنا دیا, اور پھر رسول کے صحابہ گزرتے رہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی لغزش نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہوں گا ہو سکتا ہے. صرف آپ کو تعجب نہیں ہوا, رسول کے صحابہ کو بھی تعجب ہوا تھا. توجہ فرمائیے گا, میرے ساتھ چلیے گا. صرف آپ کو آج تعجب نہیں ہے, رسول کے اصحاب کو بھی تعجب ہوا. یا رسول اللہ, علی نے کیا کیا؟ قلعہ قموس کا وہ دروازہ مرکزی اکھاڑ لیا جو چالیس لوگ مل کے کھولتے تھے اور 40 لوگ مل کے بند کرتے تھے, اس دروازے کو اکھاڑ لیا. کیسے اس دروازے کو خندق پہ پل بنا دیا, صحابہ گزرتے رہے اور مال غنیمت کو لیتے رہے. میں قربان تیرے کرم پہ, میں قربان تیری سخاوت پہ, جو دروازے کا پل بنا کے کھڑا ہے خود جا کے کچھ نہیں لوٹتا. کہتا میری خیر ہے, میرے مسلمان بھائی کچھ نہ کچھ لے جائیں, علی کی تلوار کا صدقہ ہے. وہ سارے لے کے جا رہے ہیں, یا رسول اللہ یہ ہوا کیسے؟ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے علی کے ظاہری قدو قامت کو دیکھا ہے. آپ نے یہ سوچا کہ وہ جو 3 دن کی پرانی جو کی روٹی پانی میں بھگو کے گھٹنے پہ توڑ کے آدھی صبح کھاتا ہے آدھی شام کو کھاتا ہے, وہ زیادہ سے زیادہ جو کی روٹی کے ساتھ صرف نمک کھاتا ہے, اس کے بازوؤں میں یہ طاقت کہاں سے آئی؟ کیونکہ آپ کی سوچ ہے مادی, آپ کی فکر اور سوچ ہے, آپ ہیں میٹیریلزم کا شکار, آپ ہیں مادیت کا شکار. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ظاہری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے اور قبر میں چلا جائے تو وہ مدد کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ آپ ظاہری جسم کو دیکھ رہے ہیں, اس کی روح کی بلندی کو نہیں دیکھ رہے. آپ کے لیے مشکل ہے کہ ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں 40 گھروں میں کھانا کیسے کھا سکتا ہے؟ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل رہے, میں کیا کروں؟ ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں 40 گھروں میں کھانا کیسے کھا سکتا ہے؟ آپ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ آپ ظاہری جسم کو دیکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جسم ایک ہی جگہ پہ ہوگا, ایک سے زیادہ جگہوں پہ ہو نہیں سکتا. آپ ظاہری جسم کو دیکھتے ہیں کہ جو جو کی روٹی کھاتا ہے وہ قلعہ خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑ سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا صحابہ سے, اگر اتنا تعجب ہے تو جاؤ خود اسی سے پوچھو جس نے دروازہ اکھاڑا ہے. ایک مرتبہ آئے حیدر کرار کے پاس, آپ نے کیسے وہ دروازہ اکھاڑ لیا جو 40 لوگ کھولتے ہیں اور 40 لوگ بند کرتے ہیں؟ امیر المومنین نے کیا خوبصورت جواب دیا. امیر المومنین نے کہا ظاہر کو نہ دیکھو, ظاہر بین نہ بنو, میرے جسم اور جسمانیات کو نہ دیکھو. ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل بقدرت ربانیہ, علی نے اس دروازے کو اپنے جسم کی طاقت سے نہیں اکھاڑا ہے, اپنے رب کی قوت سے اکھاڑا ہے. اپنے رب کی قدرت سے اکھاڑا ہے, جسم کی طاقت سے نہیں اکھاڑا ہے. تم دیکھ رہے ہو اس ظاہری جسم کو جو تمہارا اور علی کا ایک جیسا ہے ظاہری طور پر, البتہ وہ جسم بھی ایک جیسا نہیں ہے. کہاں یہ جسم اور کہاں وہ جسم, کہاں وہ جس کا سایہ نہیں ہوتا, کہاں وہ جو جیسے چلے تو اوپر بادل صاحبان بنتے ہیں, کہاں وہ جسم کہاں یہ جسم. لیکن تم ظاہری آنکھ سے دیکھ رہے ہو کہ جیسا میرا جسم ویسا علی کا جسم. لکھا نا تاریخ دانوں نے کہ 10 سال کے تھے علی, پتلی پتلی ٹانگیں تھیں, اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ انا ناصر کا, یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر ہوں, میں آپ کا مددگار ہوں. تحقیر کے لیے علی کی فضیلت کو بھی بعض لوگ بیان کرتے ہوئے مجبور ہیں کہ فضیلت کو بیان کریں, لیکن فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ساتھ کوئی ایسا نقطہ بیان کریں گے کہ جس سے ایسا لگے کہ علی میں کوئی نقص ہے. بھئی تم مورخ, تمہیں 100 سال بعد کئی 100 سال بعد علی کی پتلی ٹانگیں نظر آ گئیں, لیکن وہ رسول جس کے سامنے 40 بڑے سرداران عرب بیٹھے تھے, اسے ایک بچے نے اٹھ کے کہا انا ناصر بھائی یا رسول اللہ, میں آپ کا مددگار ہوں یا رسول اللہ. اس نے یہ نہیں کہا علی تمہاری ٹانگیں پتلی ہیں, تمہارا سن چھوٹا ہے. اس نے یہ نہیں کہا علی اب تم بچے ہو بیٹھ جاؤ. اس نے یہ نہیں کہا علی یہ بچوں والی باتیں نہیں ہیں. اس نے یہ نہیں کہا علی یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے, بلکہ اس نے ان مورخین کے چہرے پہ ایک زوردار تماچا مارا اور اپنی زبان وحی سے کہا علی تم بچے نہیں ہو, تم کہہ رہے ہو ناصر کو یا رسول اللہ, میں رسول ان سرداران عرب کے سامنے کہتا ہوں انت وصی و وزیری و اخی و خلیفتی. اے علی, تاریخ دان یہ لکھنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ جس دن میں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا اسی دن تیری خلافت کا اعلان کیا تھا.
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
لہٰذا یہ علی ابن ابی طالب کی وہ روحانی شخصیت ہے، وہ معنوی طاقت اور قدرت ہے جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہے، جس کا تعلق خدا کی عبادت کے ساتھ ہے۔ جو جتنی خدا کی عبادت کرتا ہے وہ اتنا قوی تر ہوتا جاتا ہے۔ ہمارے منابع روایت میں یہ روایت موجود ہے اور عرفا نے اس کو لکھا، کہا العبودیت جوہرت کنہ الربوبیہ۔ عبودیت توجہ کا طالب ہوں، خدا کی عبادت اور عبودیت ایک ایسا جوہر ہے کہ کنہ الربوبیہ، کہ جس کے اندر ربوبیت چھپی ہوئی ہے۔ یعنی جو جتنا بڑا عبد ہوتا جاتا ہے وہ خدا کی ربوبیت کا اتنا بڑا مظہر ہوتا چلا جاتا ہے، جو جتنا بڑا عبادت گزار ہوتا ہے وہ اتنا بڑا خدا کی ربوبیت کا مظہر ہوتا جاتا ہے، مظہر کامل و اکمل ہوتا جاتا ہے۔ کون ہوگا جو علی سے بڑا عبادت گزار ہوگا؟ کون ہوگا جو علی سے بڑا عبادت گزار ہوگا؟ جو ایک رات میں 1000 رکعت پڑھتا ہے، جس کی دعائے کمیل اور مناجات مسجد کوفہ کو انسان دیکھے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ہے علی۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی اور میں موضوع کو دوبارہ شروع نہیں کر سکا آج۔ یہ مقام اہل بیت ہے، مجھ جیسا طالب علم، مجھ جیسا ادنا سا طالب علم، یا کوئی عالم، یا کوئی مفتی، یا کوئی مجتہد، یا کوئی مرجع تقلید، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یا کوئی ولی، یا کوئی عارف، یا کوئی صوفی، یا کوئی پروفیسر، کون بیان کرے گا کہ اہل بیت کیا ہیں؟ کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ اہل بیت کیا ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا، یا علی لا یعرفک الا اللہ او انا، ولا یعرفنی الا اللہ او انت، ولا یعرف اللہ الا انت او انا۔ اے علی، خدا کو اگر کوئی پہچانتا ہے تو یا تم پہچانتے ہو یا میں پہچانتا ہوں، اور اگر مجھے کوئی پہچانتا ہے تو یا خدا پہچانتا ہے یا تم پہچانتے ہو، اور اے علی اگر کوئی تمہیں پہچانتا ہے تو پھر یا خدا پہچانتا ہے یا میں مصطفیٰ پہچانتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب عام وحی نازل کرنی ہوتی ہے تو جبرائیل کو بھیجا جاتا ہے، لیکن جب علی کی ولایت کی بات ہوتی ہے تو پھر اپنے رسول کو معراج پر بلا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، اب علی کی ولایت کی بات کرنی ہے، اب اس عالم ملک کو چھوڑ، اس عالم ملکوت سے گزرتے ہوئے، اس عالم اس عالم ناسوت کو چھوڑ کے، اس عالم مادہ اور مادیات کو چھوڑ کے، اس عالم ملکوت سے گزرتے ہوئے، اس عالم ملک سے گزرتے ہوئے کہ جہاں پر جبرائیل نوری کہے لو دنوت انملت لاحترقت، اے رسول اگر میں ایک پورے کے برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا، میں کہوں گا کتنا بدقسمت ہے وہ مسلمان جو کہتے ہیں میرا نبی مجھ جیسا ہے، جو کہتے ہیں میرا نبی بشر ہے، میرا نبی خاکی ہے۔ بشر تو قرآن نے بھی کہا ہے، لیکن بشر ہے، تمہارے جیسا بشر نہیں ہے، انسان ہے، تمہارے جیسا انسان نہیں ہے۔ کتنا بدقسمت ہے جو رسول کو خاکی کہہ رہا ہے، جبکہ نوری کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، یہ نوری، یہ سید الملائکہ اگر ایک پورے کے برابر آگے بڑھے گا تو جل جائے گا۔ پتہ چلا رسول نہ خاکی ہے نہ نوری ہے، نور سے اوپر کی کوئی مخلوق ہے۔ خدا وہاں بلاتا ہے کہ علی کے فضائل کو اگر سنانا ہے تو اے نبی وہاں آ جائیے، میرے پاس آ جائیے۔ کیوں؟ کیونکہ علی کے فضائل کے لیے پڑھنے والا خدا ہونا چاہیے، سننے والا مصطفیٰ ہونا چاہیے، تب علی کا حق فضیلت بیان ہو سکتا ہے، تب مقام اہل بیت بیان ہو سکتا ہے۔ یہ راتیں غنیمت ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت کریں، زیادہ سے زیادہ اہل بیت کے مکتب سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور میں گزارش کروں گا، اور ہمارا حق ہے کہ یہ جو انتظامیہ کے ہمارے دوست ہیں اور یہ جو بالخصوص کے الیکٹرک کے دوست ہیں، یہ ایام شیعوں کے ایام نہیں ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ ایام شیعہ یعنی حیدر کرار کے ایام نہیں ہیں۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ حسین ابن علی جیسی شخصیت کو صرف شیعوں کا بنا دیا جائے۔ یہ تو شیعوں کی خوش قسمتی ہے کہ جب بھی نام حسین آتا ہے شیعہ ساتھ آ جاتے ہیں۔ اگر نہ حسین کا پیغام تو عالمی ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، حسین حسین ہر باغیرت و باشرف و باضمیر کا ہے۔ لہذا یہ آپ کی صرف قانونی ڈیوٹی نہیں ہے، آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ عزاداران سید الشہداء کو فیسلیٹیٹ کریں۔ مجھے چونکہ کہا گیا دن رات مجالس ہوتی ہیں، دن کو مجالس ہوتی ہیں، بعض مجالس گھروں میں ہوتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں سینکڑوں کی تعداد میں گھروں میں مجالس میں ہوتی ہیں، وہاں پر بجلی کو بند کرنا، غیر اعلانیہ طور پر لوڈ شیڈنگ کرنا، یعنی عزاداری سید الشہداء میں، یعنی رسول خدا کے ذکر میں، کیا اہل سنت نے ذکر نہیں کیا کہ حسین ام منی وانا من حسین، یعنی رسول خدا کے ذکر میں خلل ڈالنا. گزارش کروں گا انتظامیہ کے دوستوں سے کہ اگر آپ رسول اللہ کو قیامت کے دن اپنا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں تو ان عزادارانِ سید الشہداء کو فسیلیٹیٹ کریں. ان راتوں میں آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، وہ راتیں کہ جب حسین اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو لے کے صحرا میں چل رہے ہیں، وہ وقت کہ جب بہن سے کہتے ہیں کہ میں ولید کے دربار میں جا رہا ہوں، رات کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہے، ساتھ بنی ہاشم کے 18 جوان، عباس ابن علی ساتھ، قاسم ساتھ، علی اکبر ساتھ، امام حسین ولید کے دربار میں جاتے ہیں. وہ کہتا ہے شام سے پیغام آیا ہے اور حاکم کے موت کی خبر ہے اور یزید آپ سے بیعت چاہتا ہے. ایک مرتبہ سوچئے، تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ یزید جیسا ملعون اور پلید رسول کے بیٹے سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں. سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ فرمایا ولید نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کی اہل بیت ہیں، ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں، مختلف الملائکہ، ہمارے گھر فرشتوں کا آنا جانا ہے، بنا فتح اللہ و بنا یختم. واقعا دشمن کے دربار میں اپنے فضائل پڑھنا علی کے بیٹوں کی صفت ہے. خدا نے ہم سے آغاز کی اس کائنات کا اور ہم پہ اختتام کرے گا. اس کائنات کے فاتح ہم ہیں، اس کائنات کے منتہی ہم ہیں. و یزید، ایمان کے جملے، فرمایا یزید، وہ یزید کے جس کے دفاع میں آج بھی آپ کو سوشل میڈیا میں بعض مسلمان، نام نہاد مسلمان نظر آتے ہیں. امام نے فرمایا وہ یزید رجل فاسق شارب الخمر، وہ فاسق، وہ شرابی، وقاتل النفس المحترمہ، وہ قاتل، وہ گناہوں کو قتل کرنے والا، وہ بندروں سے کھیلنے والا، وہ شراب پینے والا. فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، ولید صرف یہ نہیں ہے کہ آج 60 ہجری میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا، نہیں، قیامت تک کے لیے جو بھی حسینی ہوگا وہ یزیدی کی بیعت نہیں کرے گا. اور پھر فرمایا سنصبح و تصبحون، رات کو بیعت لینے کا کیا فلسفہ ہے؟ اگر تمہیں بیعت چاہیے تو صبح ہونے دو، ملائے عام میں لوگوں کو بلاؤ، تم بیعت کا مطالبہ کرو، میں جواب دوں گا. امام یہ کہہ کے اٹھنے لگے کہ ایک مرتبہ مروان نے اشارہ کیا اور ولید سے کہا دیکھو رات کی تاریکی ہے، آپ عزائم دیکھیے، رسول کے بیٹے کے قتل کے عزائم. کہا رات کی تاریکی ہے، جتنا جلدی ہو سکے حسین کو قتل کر لو، یا حسین کو یہیں دربار میں دبوچ لو. اگر حسین آج رات دربار سے باہر نکلے پھر حسین کبھی بیعت نہیں کریں گے. سید الشہداء نے ایک مرتبہ اس اشارے کو دیکھ لیا. شہید مطہری نے لکھا ہے کہ حیدری جلال جب چہرے پہ آیا، ایک مرتبہ مروان کو گریبان سے پکڑا اور اتنا اٹھایا کہ اس کا سر چھت کے قریب پہنچ گیا اور ایک جملہ کہا، جلال دیکھیے گا زہرا کے لال کا، کہا ابن زرقا اتقتلنی ام ہوا، اے فلانی کے بیٹے کیا تم مجھے قتل کرو گے یا وہ مجھے قتل کرے گا؟ آواز کا بلند ہونا تھا یا دروازے کے باہر اس نے آواز کو سنا جو حسین کی بلند آواز سننے کا عادی نہیں تھا؟ ایک مرتبہ اس نے آواز کو سنا جو اپنی ماں کی نصیحت کے مطابق زہرا کے بچوں کے ساتھ سایہ بن کے چلتا تھا. کوشش کیجئے گا عشق کا رزق مانگ لیں، گریہ کا رزق مانگ لیں. ایک مرتبہ دروازے کو کھولنا چاہا، دروازہ بند تھا، اپنے قوی بازوؤں سے ایک مرتبہ دھکا دیا، دروازہ کھلا، ام البنین کا چاند پہنچا، کہا مولا ایک مرتبہ بتائیے آپ کے ساتھ گستاخی کس نے کی، مولا ایک مرتبہ اپنے نوکر و غلام کو بتائیے کس نے حد کے حرمت کی. سید الشہداء نے بتایا عباس کوئی مسئلہ نہیں، چلو گھر کو چلے، کچھ نہیں ہوا. میں کہوں گا اے ام البنین کے چاند، ایک مرتبہ حسین کی آواز بلند ہوئی، نانا کے مدینہ میں ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، آپ نے بازوؤں سے سے دروازے کو توڑا، آپ ایسے بھاگتے ہوئے حسین ابن علی کے پاس آئے، آپ نے کہا مولا ایک مرتبہ اجازت دیجئے، میں ابھی انہیں جہنم کی آگ میں پہنچاتا ہوں۔ اے ام البنین کے چاند، عصر عاشور ہوگا، یہ زارا کا لال ہوگا، ینظر یمینا و شمالا، کبھی دائیں دیکھے گا، اجرکم اللہ، خدا آپ کے گریے کو قبول فرمائے، خدا ان آنکھوں کو کسی اور غم میں نہ رلائے۔ ہاشمیوں کے جھرمٹ میں، ہاشمی ستاروں میں یہ آفتاب امامت، یہ مہتاب امامت واپس آیا، حکم دیا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، ہجرت کی تیاری کی جائے۔ تھوڑے سے مصائب کے جملے سنیے گا مجھ سے، یہ راتیں ہیں جن راتوں کا ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ کیسے رسول کی بیٹی کو اس کے بیٹے کا پرسہ دے سکے۔ ایک مرتبہ حکم دیا اور کہا کہ عباس میں ذرا نانا رسول سے ودا کر کے آ جاؤں گا۔ ایک مرتبہ نانا کی قبر پہ پہنچے، حسین کے لیے سب سے مشکل کام ہے زندگی میں اپنے نانا کی قبر سے دور جانا، وہ جو صبح کی نماز کے بعد بھی اپنے نانا کی قبر پہ جاتا ہے، وہ جو آدھی رات کو نماز شب سے پہلے بھی نانا کی زیارت کرتا ہے، وہ جو نانا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، وہ جس کی روح نانا کی روح سے جڑی ہوئی ہے، وہ جس کا خون نانا کے خون سے جڑا ہوا ہے۔ مقتل کی عبارتیں کہتی ہے پہنچے، دوڑ کے پہنچے اور خود کو رسول اللہ کی قبر پہ گرا دیا۔ کبھی ایک طرف کا رخسار رکھتے ہیں، کبھی دوسری طرف کا رخسار رکھتے ہیں، رو رو کے کہتے ہیں نانا تیری امت مجھے تیری قبر کے پاس نہیں رہنے دیتی، نانا تیری امت مجھے مدینہ میں نہیں رہنے دیتی۔ مقتل کہتے ہیں ایک مرتبہ سید الشہداء نیند کے عالم میں گئے، نیند نہیں تھی مکاشفہ تھا، ایک مرتبہ رسول اللہ اپنی کمر تک قبر سے باہر آئے، ایک مرتبہ قبر سے باہر آئے، حسین کو اپنے سینے سے لگایا، حسین کو چومنا شروع کیا۔ عزاداران سید الشہداء ایک مرتبہ رک کے یہ جملہ سنیے گا، شیخ جعفر شستری الخصائص الحسینیہ انہوں نے لکھی، مقتل کا ایک بہت بڑا نام، وہ کہتے ہیں یہ رسول خدا کا بوسے دینا بھی عجیب مصائب رکھتا ہے، رسول خدا کا چومنا بھی عجیب راز رکھتا ہے۔ روایت کہتی ہے جب اپنی بیٹی کو چومتے تھے نا، رات کو سوتے نہیں تھے، مگر آ کے زہرا کو دو جگہ پہ بوسا دیتے تھے، ایک رخسار پہ بوسا دیتے تھے، ایک ہاتھ کی کلائیوں پہ بوسا دیکھتے تھے، اللہ جانے کیوں دو جگہوں کا انتخاب کرتے تھے، شاید اپنی چشمے علم غیب سے دیکھ رہے تھے ان ہاتھ کی کلائیوں پہ بھی کچھ ہونے والا ہے۔ اجرکم اللہ، شیخ جعفر شستری کہتے ہیں رسول خدا حسین کی چار جگہوں پہ بوسہ دیتے تھے، سنیے گا ذرا، سنیے گا اور حسین کو جی بھر کے رو لیجیے گا، حسین کی چار جگہوں پہ بوسہ دیتے تھے، ایک بوسہ دیتے تھے پیشانی پہ، دوسرا بوسہ دیتے تھے لبوں پہ، تیسرا بوسہ دیتے تھے گردن پہ، چوتھا بوسہ دیتے تھے سینے پہ۔ شیخ جعفر شستری نے ساری وجوہات بیان کی، کہتے پیشانی پہ اس لیے بوسہ دیتے تھے، عصر عاشور جب حسین جنگ کر رہے تھے وہ پہلا پتھر جو مقاتل نے لکھا، جا حجر فوقع علی جبہتہ ہی، ایک ایسا پتھر آیا حسین کی پیشانی کی ساری ہڈیاں۔ اجرکم اللہ، اس لیے پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ سنیے گا، شیخ جعفر شستری کہتے ہیں لبوں پہ کیوں بوسہ دیتے تھے، فرمانے لگے لبوں پہ اس لیے بوسہ دیتے تھے، امام زمانہ زیارت نحیہ پہ میں کہتے ہیں السلام علی الشفاہ الزابلات، ان ہونٹوں پہ سلام جو پیاس کی شدت کی وجہ سے خشک ہو چکے تھے۔ لیکن شیخ جعفر شستری کہتے ایک وجہ یہ تھی اور دوسری وجہ وہ تھی، جب 13 محرم کو ابن زیاد کے دربار میں بہن سامنے کھڑی تھی، ابن زیاد نے اپنے تشت کی آخری سیڑھی پہ ایک تشت رکھا تھا، ہاتھ میں خیزران کی چھڑی تھی، جب مارتا تھا بہن کہتی تھی ظالم حیا کر، ان لبوں پہ رسول صبح شام بوسا دیا کرتے تھے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو اپنے کسی غم میں نہ رلائے، شیخ جعفر شستری کہتے ہیں گلے پہ کیوں بوسا، گردن پہ کیوں بوسا؟ کہتے ہیں گردن پہ اس لیے بوسا کیونکہ عصر عاشور کو جب ایک نجس ہاتھ سید شہدا کی زلفوں میں آیا اور پھر کچھ وار ہونا شروع ہوئے، رسول اللہ وہ دیکھ کے گردن پہ بوسا دیتے تھے۔ میں بہت جلدی کر رہا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا۔ کہا سینے پہ کیوں بوسا دیتے تھے؟ سینے پہ کیوں بوسا دیتے تھے؟ شیخ جعفری جعفر شستری کہتے ہیں سینے پہ بوسا اس لیے دیتے تھے، وہی 13 محرم کو جب ابن زیاد سب کو انعام دے رہا تھا، 7 لوگ ایسے آئے، مقتل نے لکھا کہ تاریخ میں ان کا کوئی باپ نہیں تھا، بہنیں سامنے کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، انہوں نے اپنے انعام کو پھینکا، کہا ہمارا انعام کم ہے۔ ابن زیاد نے کہا تم نے کیا کیا؟ کہا ہم نے وہ کیا جو کسی نے نہ کیا۔ تم نے کیا کیا؟ کہا شام غریبہ میں اعلان ہوا حسین کے لاشے کو پامال کیا تھے۔ کہتے لقد رززنا صدر الحسین بعد زہرے، ہم نے پہلے حسین کو پوش کی طرف سے پامال کیا، اجر کمال اللہ، پھر سینے کی طرف سے پامال کیا۔ رسول خدا نے بوسے دیے، دو جملے سن لیجئے گا، رسول خدا نے بوسے دیے، دو جملے اور پڑھ لوں، دو جملے سنیے گا، رسول خدا نے بوسے دیے، کہا حسین شاء اللہ ان یراک قتیلا، میرے بیٹے جاؤ، خدا کی مشیت یہ ہے کہ تم قتل ہو جاؤ، شاء اللہ ان یراہن سبایا، حسین زینب ام کلثوم کو بھی ساتھ لے جانا، حسین میرا دین و شریعت اور زینب ام کلثوم کی اسارت کے بغیر نہیں بچ سکتا۔ تاریخ کہتی ہے نانا تھی قبر سے اٹھے، اب کہاں آئے آپ خود بتائیے، کہاں آئے؟ ماں کی قبر پہ آئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے ماں کی قبر کے ساتھ ایسے لیٹ گئے جیسے چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے ساتھ سوتا ہے، کہا اما میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اما میں پھر تیری قبر پہ نہیں آؤں گا، شاید قبر سے آواز آئی ہو حسین تو چل، تیری ماں تیرے ساتھ چلے گی، حسین تو مکہ پہنچے گا ماں ساتھ ہوگی، حسین تو اکبر کو اٹھائے گا ماں ساتھ ہوگی، حسین تو سجدہ کرے گا ماں دامن کو پھیلا دے گی، حسین سر پہ چلے گی تیری ماں ساتھ ہوگی۔ ایک مرتبہ اٹھے، اب پہنچے آخری جملہ سنیے گا، ایک مرتبہ اٹھے، کوفہ کا راوی ہے، شیعہ راوی ہے، کہتے ہیں میرے بابا کوفہ سے سید الشہداء کے پاس مدینہ گئے چند سوالوں کا جواب لینے کے لیے، کہتے جب میرے بابا پہنچے تو سید الشہداء کے قافلے کے محمل تیار ہو رہے تھے۔ کہتے ہیں راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک ایک بی بی اپنے حجرے سے نکلتی تھی، ایک ایک جوان اس کا بازو پکڑتا تھا اور اسے محمل پہ سوار کرتا تھا۔ ذرا اپنے اذہان کو، اپنے عالم تصور کو اس بنی ہاشم کی حویلی میں لے جائیے گا، ایک بی بی نکل رہی ہے حجرے سے، ایک جوان آتا ہے اس بی بی کو سوار کراتا ہے، وہ بی بی کا محمل نکلتا ہے اور باہر کے دروازے کے ساتھ کھڑے ہو جاتا ہے۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا عباس ابن علی اپنے حجرے سے دوڑتے ہوئے باہر نکلے، میں قربان ہو جاؤں۔ کہتے میں نے ایک مرتبہ دیکھا آفتاب امامت سید الشہداء رسول کا بیٹا اپنی کرسی صدارت سے اٹھا، اپنی مسند سے اٹھے، تیز تیز قدم رکھنا شروع کیے۔ کہتے میں نے دیکھا ایک طرف سے اکبر بھاگتے ہوئے آئے، ایک طرف سے قاسم آئے۔ کہتے سب جوان ایک حجرے میں داخل ہوئے، بنی ہاشم کے جوان ایک حجرے میں داخل ہوئے۔ کہتے میں نے دیکھا ایک مخدر عصمت، ایک دراز قد کی بی بی، سر سے پاؤں تک حجاب میں ہے، ایک طرف سے اکبر نے ہاتھ پکڑ رکھا ہے، ایک طرف سے اون نے ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ کہتے میں نے دیکھا حسین خود آگے بڑھے، زمانے کا امام خود آگے بڑھا، اس محمل کے لگام میں ہاتھ ڈالا۔ کہتے میں نے دیکھا عباس بھاگتے ہوئے آئے، اپنے زانو کو زمین پہ رکھا اور کہا اے میری مقدر عصمت بی بی، میرے زانو پہ اپنے پاؤں کو رکھیے اور بازو کو مجھے پکڑائیے۔ ایک مرتبہ اکبر نے بازو پکڑا، ایک طرف سے عباس نے بازو پکڑا، عباس کے زانو پہ پاؤں رکھ کے حسین کے لگام کو پکڑتے ہوئے
رانی کی بیٹی، ایک مرتبہ کائنات میں شاید کوئی بی بی اس طرح سے اونٹ پہ سوار نہ ہوئی ہوگی۔ میں کہوں گا اے علی کی بیٹی، تیری شان سلامت رہے، تیری عظمت سلامت رہے، یہی بی بی ایک مرتبہ مدینے میں سوار ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ 11 محرم کی رات ہوگی، نہ حسین ابن علی ہوگا، نہ عباس علمدار ہوگا، دونوں ہاتھوں میں رسیاں ہوگی، شمر کے تازیانے ہوگے۔
اللہ لعنت اللہ،